بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصول الستة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه کے اس چھوٹے سے اور پیارے سے اور جامع رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں دوسرے اصول پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امر اللہ بالاجتماع فی الدین ونہى عن التفرق فیہ فبین اللہ هذا بیانا شافیا تفہمه العوام. اللہ تعالی نے دین میں اجتماع کا حکم دیا اور تفرق سے منع فرمایا. بس اللہ تعالی نے اس کا اتنا کافی اور شافی بیان فرمایا ہے کہ جس سے عوام لوگ بھی بآسانی سمجھ سکیں. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. اور ہمیں اللہ تعالی نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ان لوگوں جیسے نہ بن جائیں جو ہم سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کا شکار ہوئے اور ہلاک ہوئے. وذکر انہ امر المسلمین بالاجتماع، وذکر، اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو بالاجتماع فی الدین، کہ دین میں وہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں. وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ، اور ان کو منع فرمایا کہ وہ فرق و فرقوں میں نہ بٹیں. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا، اور اس کی مزید وضاحت، مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةِ، جو کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من العجب العجاب فی ذلک، جس میں بہت ہی زیادہ عجب اور حیران کن بات ہے. یعنی ایسے احادیث ہیں جو حیران کن ہے اور سننے والوں کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں. ثم صار الامر الى ان الافتراق في الدين، ثم صار الامر، پھر اس بات کے باوجود حالت یہ ہو گئی، الى ان الافتراق في اصول الدين، کہ اصول الدين میں جو تفرقہ ہے وہ فروع ہے، اس کے فروع میں، هو العلم والفقه في الدين، وہی اصل علم ہے اور وہی اصل فقہ ہے دین کی. وصار الاجتماع في الدين، اور حالت یہ ہو گئی کہ دین میں اجتماع، لا يقوله الا زنديق او مجنون، اجتماع کی بات صرف زنديق یا پاگل ہی کر سکتے ہیں. یہ اصل ہے، اور اس اصول میں ایک ہی بنیادی بات ہے کہ اس امت کی وحدت فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. امت میں اجتماع لازم ہے. اس امت کی بقا، اس امت کی کامیابی، اس امت کی عزت، اس امت کا غلبہ اس کے اجتماع میں ہے. جب تک امت متحد ہے، مجتمع ہے، تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جب امت متفرق ہو جائے گی پھر شر ہر طرف سے اس امت کو گھیر لے گا. لیکن یہ اتفاق کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پہ اتفاق ہونا چاہیے، تفرقہ کیا ہوتا ہے، اور تفرقے کی اصل بنیاد کیا ہے، کن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، کن مسائل میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے. لیکن ایک بات بنیادی سمجھنا اچھے طریقے سے، جب اتحاد کی بات کرتے ہیں، وحدت امت کی بات کرتے ہیں، اجتماع کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حق پر اجتماع کرنا، سلام اللہ وبرکاتہ، حق پر مجتمع ہونا، اور حق کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے دوری اختیار کرنا. جو لوگ حق پر متحد ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو الحمدللہ، جو حق کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اپنے، ان کے پاس جو علم ہے، جو ان کے پاس جو راستہ، جو کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ان پر اگر خوش ہیں تو وہ جانے، اور ان کا وہ راستہ جانے، ان کا رب جانے. اگر باطل والا اپنے باطل کو نہیں چھوڑ سکتا تو حق والا اپنے حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ جو نعرہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں، اور جس چیز پر ہمارا اختلاف ہے اس کو ابھی درگزر کر دیتے ہیں، وقت آنے پر اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. نہیں، اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا میں. آج امت میں جو اختلاف ہے کس بنیاد پہ ہے میرے بھائی؟ آج امت میں جو اختلاف ہے وہ عقیدے کے اصول میں ہے، کلمہ توحید میں ہے، توحید کے قسموں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، توحید عبادت کے باب میں اختلاف ہے ہمارا. ہمارے اختلاف کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس دین کی بنیاد سے ہے، پھر کیسے پسے پوچھ ڈال سکتے ہم؟ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کی ان عبارات کو. چند جملے ہیں لیکن شیخ صاحب نے ان چند جملوں میں بڑا پیارا اور زبردست پیغام بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اتفاق کا، اور ہمیں منع فرمایا ہے فرقوں میں بٹنے سے. قرآن مجید کی آیات پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو ہمیں تین قسم کی آیات نظر آتی ہیں اس تعلق سے. نمبر ایک، اجتماع کا حکم. نمبر دو، تفرقے سے منع کرنا. نمبر تین، اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کرنا کیا، اس کا حل کیا ہے. اب دیکھیں، مثال دیکھیں، اتفاق کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اعتصموا فعل امر ہے، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جَمِيعًا سب مل کے، اعتصام مضبوط اس وقت کرنے کو کہتے ہیں. یہ حکم ہے اجتماع کا، اتحاد کا، ایک ساتھ مل کے. لیکن ہم ملے کس چیز پہ ملے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری بنیاد ہے ملنے کی؟ دیکھیں، بحبل اللہ، اللہ تعالی کی رسی، اللہ تعالی رسی، اللہ تعالی کی وحی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس پر متفق نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے. دیکھ، اس میں دو مختلف رائے نہیں ہیں. اللہ تعالی کا فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے. جو ان دونوں پر متفق نہیں ہو سکتے پھر کس چیز متفق ہو سکتے ہیں؟ تو ہاں، اصل بنیاد ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس کی تأکید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے میں نہ بڑھ جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تكونوا كالذين تفرقوا، اور تم ایسے نہ بنو جیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا. واختلفوا، اور اختلاف کیا. من بعد ما جاءه البينات، اس کے بعد کہ ان کو بینات اور واضح آیات بیان کی گئیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں کے لیے عذاب عظیم ہے. تیسری آیت میں، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 105 تھی، اب سورۃ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم نزاع میں نہ پڑو. جب تم متفرق ہو جاؤ گے اس نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ، اور تمہاری بو تک نہ باقی رہے گی. دیکھ، وجود دور کی بات ہے، تمہارا نام تک نہیں رہے گا، تمہاری بو تک نہیں رہے گی باقی. وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الانعام آیت نمبر 159 میں ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جن لوگوں نے تفرقہ کیا اپنے دین میں، دین کو متفرق کر دیا. وكانوا شيعا، اور وہ مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے. لست منهم في شيء، تم ان میں سے نہیں ہو اور تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الشورى نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے لیے، یہ وہی دین ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے موصی بھی نوح علیہ السلام کو کی. والذی اوحینا الیک، اور جو آپ پر ہم نے وحی نازل فرمائی. وما وصینا به ابراہیم، اور جو وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی. وموسی وعیسی، اور موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام، یہ پانچ اولوالعزم رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسى عيسى ومحمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبيائهم أجمعين. پیغام کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہی وصیت ہے، دین کی بنیاد ہے. دین کا قیام کرو. دین کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب ہم سب مل کے ایک ساتھ اس دین پہ عمل نہیں کریں گے، دین کا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ولا تتفرقوا فیہ، لیکن فرقے فرقے میں نہ بڑھ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا. اچھا، اگر اختلاف ہو بھی جائے تو تب کیا کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یاد رہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. اختلاف ہو جائے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جی، اختلاف ہو جاتا ہے، اگر ہو گیا ہے اپنے اس اختلاف کو ختم کرو، باقی نہ رکھو. اختلاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، دیکھیں اختلاف کرنے میں قباحت نہیں ہے. اختلاف ہو جانے کی وجہ سے برقرار رکھنے میں قباحت ہے. ترازو تمہارے پاس موجود ہے، اس ترازو پہ تولتے جاؤ اور اس اختلاف کو دور کرتے جاؤ. فردوہ الی اللہ والرسول. امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ، قرآن مجید کی طرف، وإلى الرسول يعني إلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني حديث رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف. اب دیکھیں، یہ تو قرآن مجید میں چند پیغام ملے. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی جو احادیث ہیں وہ تقریباً تین قسم کی ہیں. نمبر ایک، اجتماع کا حکم براہ راست اور انڈائریکٹ طریقے سے. دوسرا ہے، ہمیں ایسے دلائل ملتی ہیں جس میں ہمیں تفرق سے منع کیا گیا ہے. اور تیسرا، اگر اختلاف ہو جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن ان حدیث کی نوعیت دیکھیں، ذرا میں الفاظ دیکھیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مجتمع ہو جائے. قرآن کی آیت ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب حدیث دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. ہر وہ راستہ جو مسلمان کو قریب کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آسانی سے بیان فرمایا ہے، اس کی طرف ترغیب دی ہے. اور ہر وہ راستہ جس میں دوری کا اندیشہ ہوتا ہے، افتراق کا اندیشہ ہوتا ہے، اس راستے سے ہمیں منع فرمایا، اس کا سد باب کیا. اب مثال دیکھیں، وہ دلائل جس میں ہمیں اجتماع کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم. مسلمان حقیقتاً دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جیسے اپنے سگے بھائی سے تعلق رکھتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو، اسی طریقے سے یہ بھی تمہارا مسلمان بھائی ہے. خون کے رشتے سے بڑھ کر یہ اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ. جب یہ رشتہ تم جان لو، اس کی قدر تم جان لو، تو یاد رکھو پھر تم پر لازم ہے. دیکھیں ہم بے قدرے لوگ ہیں نا، اس لیے ہم سے ظلم ہو جاتا ہے. اگر ہم اس رشتے کی قدر کو جان لیں تو آپ وسلم فرماتے ہیں، لا یظلم، اس پر ظلم کبھی کر نہیں سکتا. مسلمان مسلمان پر ظلم کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے. ولا یخذله ولا یحقره، اسے مصیبت کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا. مخذول کہتے ہیں جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اسے بےہار و مددگار نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہے. ولا یحقر، اس کو حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتا. کیا یہ ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں؟ یہ سب اپنے آپ سے کریں. ہم انصاف کرنے والے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے یا ظلم کرنے والے ہیں؟ ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں مصیبتوں میں، یا ان کی مصیبت میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی مصیبت بن رہے ہیں؟ ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کی کوئی قدر و قیمت بھی ہماری نظر میں کوئی ہے؟ التقوى ها هنا، ایک جامع بات ہے. متقی پرہیزگار بن جاؤ، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. التقوى ها هنا، اور تقوی جو ہے ها هنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، وہ شروع الی صدر، ہی اپنے سینے کی طرف، یہ دل کی طرف. تقوی زبان پر نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ پہ نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، تقوی کان میں نہیں ہوتا، تقوی پاؤں میں نہیں ہوتا، تقوی کی اصل جگہ ہے دل. ویشیر الی صدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر زبان بھی ٹھیک بولتی ہے, آنکھ بھی ٹھیک دیکھتی ہے, کان بھی ٹھیک سنتے ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک چلتے ہیں, پاؤں بھی ٹھیک چلتے ہیں. پھر نہ تو ظلم ہوگا اور نہ خذلان ہوگا اور نہ ہی حقارت ہوگی. متقی پرہیزگار بن جاؤ, سب بھائی بھائی بن جاؤ. اس رشتے کی قدر وہ جانتے جو متقی ہیں. اسلام کی بھائی چارگی کے رشتے وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اور جو تقوی کا صرف دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت تقوی کو جانتے نہیں کیا ہے, وہ اس رشتے کی قدر جانتے نہیں ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج امت میں ظلم عام ہو چکا ہے. میرے بھائی ہمارے گھر ظلم سے بچے نہیں ہیں. ہم اپنے بھی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. گھر کے اندر عورتیں اپنے خاوند بچوں پہ ظلم کرتی ہیں. ہمارے بچے ہم پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں حقارت نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے بچے ہماری مدد نہیں کرتے جب ضرورت پڑتی ہے ہمیں. ہم تو بات کر رہے ہیں عام مسلمان کی. المسلم اخو المسلم. تو سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, جب تقوی کو ہم سمجھیں گے, تقوی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں بیٹھ جائے گا, تب ہمیں اس رشتے کی قدر بھی ہوگی کہ مسلمان عام انسان نہیں ہے, یہ مسلمان ہے, یہ میرا بھائی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بحسب امرئ من الشر, اتنی شر کافی کسی شخص کے لیے, ان یحقر اخاہ المسلم, ان یحقر اخاہ المسلم, اتنی شر کافی کسی کے لیے کہ کسی مسلمان بھائی کو صرف حقارت نظر سے دیکھ لے, کہ یار یہ تو حقیر ہے اور میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, میری ذات تو دیکھیں, میرا مال تو دیکھیں, میرا گھر تو دیکھیں, میرے اولاد تو دیکھیں, میرے نوکر چاکر تو دیکھیں, میری اسٹیٹس تو دیکھیں, میری شہرت تو دیکھیں, اور اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تو زبان سے کہہ رہے, نہیں زبان سے نہیں, یہ اس سے زیادہ بڑھ کر شریر انسان ہے, بدکار انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان یحقر اخاہ المسلم, کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کافی ہے. کم سے کم درجہ حقارت کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی اس حدیث کی وعید میں شامل ہے. پھر آپ وسلم فرماتے ہیں, کل المسلم علی المسلم, ہر مسلمان کا مسلمان پر یعنی حق واجب ہے, حرام دمہ عرضہ ومالہ, حرام ہے, اچھی طرح سن لو, اس کا خون حرام ہے, اس کی عزت حرام ہے, اور اس کا مال بھی حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جان پر ہاتھ ڈالے, اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے, اس کے مال پر ہاتھ ڈالے. متفق اہل حدیث ہے, پیاری حدیث ہے یہ, اس میں حکم ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. کتنی پیاری حدیث ہے. دوسری حدیث دیکھیں ذرا غور کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المؤمن للمؤمن کل بنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ بنیان, یشد بعضہ بعضا, ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. یہ دیوار دیکھیے, اس میں اینٹیں کیسے جڑی ہوئی ہیں. ایک اینٹ نکال دے یہ دیوار کمزور ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن جب تک اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ دیوار مضبوط ہے. تو مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے, ایک دیوار ہے, اور یہ مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی ہے. کیا میرا یہ بھائی میرے لیے مضبوطی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم تو یہ جانتے ہیں لیگ پولنگ کیا ہوتی ہے, یہ میرے اوپر کیوں جا رہا ہے, میں اس کے آگے کیوں نہیں ہوں, میرے پاس اس سے کم کیوں ہے, میں اس سے کب آگے بڑھوں گا, میرے پاس کب اس سے. ارے اس کو اللہ نے دیا ہے, تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ عجب بات ہے بھائی, تو مانگ کر تو دیکھو, یہ تو امتحان ہے, آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا کرتے ہو؟ مومن کے ساتھ تقویت ہے, ان کا رشتہ جانتے کیا رشتہ مومن کا مومن سے؟ مضبوط رشتہ ہے, اور ایک دوسرے کی طاقت ہے مومن جو ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. تیسری حدیث دیکھیں اسی اتفاق کے تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی ایوب سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک تجارت کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ تجارت، یہ تجارت بھی سننے ذرا. قال بلا یا رسول اللہ، الا ادلک علی تجارت؟ قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال تسع فی الاصلاح بین الناس، یہ تجارت دیکھیں ذرا، صحیح کرو، جد و جہد کرو کہ لوگوں میں صلح کرتے رہو. روٹ جاتے ہیں لوگ، آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کے صلح کرنے کے لیے کوشش کیا کرو، ان کے صلح کرنے میں کوشاں رہو. تسع فی الاصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، جب آپس میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو ان کی صلح کیا کرو. وتقاربوا بینهم اذا تباعدوا، اور ان کو آپس میں قریب کرو جب وہ دور ہو جائے. یہ تجارت ہے دنیا، یا مال کی تجارت ہے تو مال بنتا ہے نا، یہ ایسی تجارت ہے، اتنی عظیم ثواب ہیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے. پیسہ تو گن لیتے ہیں نا ہم، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے یہ عمل کہ جب آپ دو روٹھے ہوئے مسلمان بھائیوں کو آپس میں ان کی صلح کرواتے ہیں، باپ بیٹا جدا ہیں، ان کو آپ ان کی صلح کرواتے ہیں، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، ان کی صلح کرواتے ہیں. یہ لوگ بھی پیارے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لوگوں سے بہت محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجے بھی بلند فرماتا ہے. اچھا، یہ تو تھا، ہمیں حکم دیا گیا کہ اجتماع، اگرچہ ظاہر حکم کہاں پہ اجتماع ہو، حدیث میں آیا ہے، لیکن اس میں نے یہ حدیث سے بیان فرمائی یہاں پہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف براہ راست ہمیں حکم نہیں دیا گیا اجتماع کا، ہمیں اس کے علاوہ دوسرے بھی الفاظ ایسے بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں اس اجتماع کو حاصل کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک مکمل ساز و سامان موجود ہے شریعت کے اصول میں، شریعت کے نصوص میں. دوسرے قسم کی جو دلائل ہمیں ملتی ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ ہے جس میں ہمیں تفرقہ سے منع کیا گیا. ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف و مشہور حدیث، یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. باقی 72 فرقے سارے مختلف ہیں، متحد ہوتے تو ایک فرقہ ہوتے نا، 72 سے 73 نہیں ہوتے، دو فرقے ہوتے، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں، لیکن 73 فرقے ہیں، وہ 73 فرقے سارے مختلف ہیں، اور سارے امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. 72 جہنم میں جا رہے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے والے بھی سارے مختلف ہیں، اور ایک جنت میں جا رہا ہے فرقہ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور اپنے پیارے صحابہ کا نام جوڑ دیا اس فرقے کے ساتھ. علی ما انا علیہ واصحابی، تا قیامت اس فرقے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اس چھت کے نیچے چلتے ہیں. علی ما انا علیہ واصحابی، دوسری روایت میں الجماعہ کا لفظ ہے، ان کا اجتماع ہے، مجتمع فرقہ ہے، فرقہ ایک ہے لیکن اتنی مضبوط ان کا آپس میں اجتماع ہے اور وحدت ہے، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی آپس میں ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہوں الجماعہ، اگرچہ کم ہو لیکن جماعت ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے ہو تب آپ اکیلے جماعت ہیں، یاد رکھیں. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب سب نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو اکیلا امت تھا، ایک انسان امت کے برابر. اگر آپ حق پہ ہیں تو پریشان نہ ہونا، یہ نہ دیکھنا رہے سارے غلط ہیں میں اکیلا ٹھیک کیسے ہوں. آپ کے پاس اگر قرآن اور سنت ہے اور صحابہ کرم سلف کی سمجھ آپ کے ساتھ ہے، آپ حق پہ ہیں، کسی کی طرف دیکھیں نہیں، آپ اکیلے امت ہیں اس وقت، آپ اکیلے جماعت ہیں اس وقت. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علما انا علیہ القرآن والسنہ، 73 فرقے سارے قرآن سنت پر ہیں، ایک فرقہ جو ہے جو حق پر ہے، جو ان فرقوں سے الگ ہوا ہے، ایک بنیادی چیز سے الگ ہوا ہے، اور وہ ہے وہ اصحابی کی قید. علماء انا علیہ بغیر اصحابی کے فائدہ مند نہیں ہے میرے بھائیوں. علماء انا علیہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت کافی نہیں ہے. یہی وجہ کہ آج رافضی بھی قرآن سنت سے دلیل لے کے آتا ہے، صوفی بھی قرآن سنت دلیل لے کے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آج کل قادیانی بھی قرآن سنت سے دلیل لے کے آتے ہیں. وہ بہتر فرقے ہیں سارے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو آخری فرقہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے، یہ قرآن سنت کو سمجھتا تو ہے لیکن صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے، اور یہی سلفیت ہے. اسے کہتے ہیں سلفیت. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو، اور ان کے منہج کو کہتے ہیں منہج السلفی. یہی پیغام منہج سلفی کیا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی جانشین تابعین و تبع التابعین، بہترین تین جو گزرے ہوئے زمانے ہیں جن کے گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کی سمجھ کے مطابق ہم نے قرآن سنت کو سمجھنا ہے. اور جو باقی 72 فرقے انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تو ہے لیکن صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا. وہ دعویٰ سارے کرتے ہیں، سر رافضیوں کے ان کو چھوڑے، جتنی بھی اب اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں سارے دعویٰ کرتے ہیں لیکن محض دعویٰ کرتے ہیں. آگے مثال دوں گا میں. ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں، اور ہم فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتا صوفی ہیں. یہ تفرقہ نہیں تو کیا ہے؟ صحابہ کرام سب کچھ کیوں نہیں لیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ ان سے منہج اور سلوک کیوں نہیں لیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں یہ وہی باتیں ہیں کہ جو 72 فرقے والے ہیں انہوں نے بعض نے اپنی عقل کو آگے کیا ہے، عقل کی بنیاد پر تولا قرآن اور سنت کو، گمراہ ہوئے. بعض نے منطق پہ تولا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے. بعض نے کشف اور ذوق پہ تولا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے. بعض نے خوابوں پہ تولا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے. بعض نے اندھی تقلید کی ہے، بعض نے اس دین کو قرآن سنت صرف لوگوں سے سمجھا ہے، ان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، امام کے وہی دین بن جاتا ہے، جس سے روکتے وہی دین ہے. دین کیا ہے؟ جو امام کہہ رہا ہے. یاد رکھیں ہمارے علماء ہمارے دین سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارا دین علماء سے نہیں پہچانا جاتا. یہ نصارہ کا دین ہے، یہ ہندوؤں کا دین ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے. دین اسلام میں امام بخاری کون ہے ہم نہیں جانتے تھے. کب ہم نے جانے امام بخاری کو؟ جب اس نے اس دین کے ایک حصے میں، علم حدیث میں امتیازی درجہ حاصل کیا. ہم نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج لاکھوں کروڑوں لوگ ان پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. امام بخاری کو ہم نے جانے اس دین سے جانا ہے. لیکن رافضیوں کو دیکھیں، ان کے لیے دین وہی جو ان کا امام کہہ رہا ہے، اگرچہ قرآن کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو، کوئی حرج نہیں، بس امام نے کہہ دیا وہ دین ہے. سارے 72 فرقے میں، اور ایک ہی فرقہ جو جنت میں جا رہا ہے، علما انا علیہ واصحابی، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. دوسری حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدو، منع فرمایا تفرقے سے، لا تحاسدو، تو سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، بغض بھی نہ کرو، ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو، ولا تحسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله اخوانا. لا 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 لا، یہ منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم متحد متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں، ہمارے سینے بغض سے بھرے ہوں، حسد سے بھرے ہوں، نعوذ باللہ، ایک دوسرے پہ تجسس کرتے رہیں، ہم اللہ تعالی کے نیک بندے بن سکتے ہیں؟ عباد اللہ اخوانہ بن سکتے ہیں؟ تو پہلے جب تک یہ چیزیں اپنے دل سے نکالے گے نہیں تو ہم قریب نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے. اور دوسری روایت میں ہے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، یہ متفق عليه روایت ہے. تیسری حدیث سن عباد بن سیرک، مشہور حدیث ترمذی نے روایت فرمایا ہے، فرماتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ سنایا، ایسا موعظہ تھا کہ دل ہمارے ہل گئے، نرم ہو گئے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری موعظہ ہو، تو ہم نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی سے ڈرنے کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اور یہ وصیت بھی کرتا ہوں اگر تمہارے اوپر کوئی عبد حبشی حاکم مقرر کر دیا جائے تو اس کی فرما برداری کرو. عبد الحبشی, تم عربی قریشی ہو, اگر کبھی ایسا زمانہ بھی آئے کہ اقتدار حبشوں کے پاس چلے جو تمہارے غلام ہیں ان کے پاس چلا جائے پھر بھی فرما برداری کرنا. دیکھیں نصیحت دیکھیں, اور جو تم میں سے زندہ رہے گا فلمن یعجمک فسیر اختلافا کثیرا, جو تمہیں زندہ رہے گا پھر امت میں بہت اختلاف, اختلاف نہیں اختلاف کثیر دیکھے گا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب کیا کریں؟ حل بھی بیان فرمایا ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا, جب اختلاف کثیر دیکھو امت میں تو حل یہ ہے, اچھی طرح سن لو, میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ, ہاتھوں سے نہیں ان نوکیلے دانتوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ راستہ جو افتراق کی طرف جاتا ہے اسے, اس کا سدباب کیا ہے, اور جو اجتماع اور اعتصام اور بھائی چارگی کی طرف جاتا ہے اس راستے کو آسان کر اس کی طرف رغبت دی اور حکم دیا ہے. یہ قرآن اور حدیث, اب دیکھ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں, بات تفرقے کی ہو رہی ہے, اجتماع کی ہو رہی ہے, تفرقے سے بچنے کی ہو رہی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ تو شیطان فوراً وسوسہ ڈال دیتا ہے, یہ شبہ لے کے آتا ہے. تو صحابہ کرام میں اختلاف نہیں تھا کیا؟ وہ بھی مختلف تھے, تو پھر جو خود مختلف تھے ان کی ہم کس کی پیروی کریں, کس کی اتباع کریں ہم؟ یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اختلاف ضرور تھا, اختلاف تھا, لیکن یہ اختلاف کیسا تھا, اس کی نوعیت کیا تھی, اس کا اثر کیا تھا, کبھی غور کیا ہے؟ اختلاف کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اختلاف بعید, تضاد کا اختلاف, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں نہ تھا, اختلاف بعید ہے. دوسرا اختلاف قریب, قریب کا اختلاف, واجب ہے یا سنت ہے, مکروہ ہے یا حرام ہے. تو یہ فقہی مسائل میں, عقیدے کے مسائل میں اختلاف تھا ہی نہیں, اصولی مسائل میں اختلاف تھا ہی نہیں. صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا اس کی نوعیت یہ تھی, نمبر ایک اصول میں تو تھا ہی نہیں, عقیدے کے اصول میں ہرگز نہ تھا, چاہے چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا صحابی ہو, چاہے عالم ہو یا چاہے اعرابی ہو, کیوں بھائی اعرابی تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. مثال دیکھیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی صحابیہ لونڈی جاریہ 7-10 سال سے کم عمر سوال کرتے ہیں این اللہ, وہ جاریہ کم سن صحابیہ جو ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فی السماء, آسمان پر. اب یہ لونڈی کسی صحابی کی لونڈی تھی, سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ کی, وہی لے کے آئے تھے کیونکہ آزاد کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لے کے آؤ, اسے امتحان لیتے ہیں مومن ہے کہ نہیں. این اللہ, کہتی ہے فی السماء, من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جاریہ ہے, صحابی سامنے کھڑا ہے, اس کی خاموشی بھی اقرار ہے کہ میرے بھی یہی عقیدہ, سچ کہہ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر بڑی بات جو ہے, سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو یہ مومن, یہی ایمان کی بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. وہ یاد رکھیں ہر جگہ موجود ہے, ایمان کی نشانی نہیں ہے, یہ ایمان کی ضد ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. جو صحابہ کرام جو ہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا صحابی کیوں نہ ہو، یا دیکھیں 7 سال سے کم عمر، 10 سال سے کم عمر صحابی ہے، لونڈی ہے، اور عقیدہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے سوال کیا کلمہ سنا تمہیں کلمہ آتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ سنتے ہیں نا، کلمہ مسلمان کو کلمہ آتا ہے، دیکھ کلمے کی باریک بھی نہیں، صرف کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، کیا سمجھا کہ سمجھا نہیں ہے، اور کلمہ توحید کی لوازمات میں سے ہے صحیح عقیدہ، اسے عقیدے میں سے ایک شق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ صفت ہے، صفت الاستواء والعلو، توحید اسماء و صفات لا الہ الا اللہ میں شامل ہے، یعنی جس نے توحید اسماء و صفات پر ایمان جس کا نہیں ہے یا ناقص ایمان ہے تو اسے کلمہ توحید پر ناقص ایمان ہے، اعتقا فإنها مؤمنہ، عربی صحابی بدو صحابی ہیں، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، کوئی روکا ٹوکا نہیں، کیونکہ پہلے مار کے آئے تھے نا، اسے تو آزاد کرنا چاہتے تھے، اب ان کی خاموشی دلیل ہے کہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بعد کس کا فرمان حق ہو سکتا ہے، اعتقها فإنها مؤمنہ. مجھے پتا ہے عجب مجھے کہ کہاں پہ ہوتا ہے، بڑی پڑھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے اس لوڑے کی طرف جس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے کہ وہ مومنہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی ضد ہے، کہتے ہیں نہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو اس کی سمت لازم آتی ہے، شرم نہیں آتی ایسے بات کہتے ہوئے، سمت لازم ہوتی تو تم کیا تم پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین سمجھنے جاننے والے ہو، ہمارا نبی کون ہے، اس لیے میں کہوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں کسی پگڑی والے کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کے حوالے کیا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھیں صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا اس کی نوعیت دیکھیں، اس کی مثال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا مشہور قصہ ہے بنی قریظہ کا، لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ، صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص عصر کے نماز نہ پڑھے الا یہ کہ بنی قریظہ میں. تو صحابہ کرام جو ہے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھ لی، اور دوسرے گروہ نے عصر کی نماز عصر کا وقت نکلنے کے بعد بنی قریظہ میں جا کے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اور صحابہ کرام نے آپس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کتنی ہم حق پہ، انہوں نے کہا نہیں ہم حق پہ، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے عمل کیا ہے اور ہم لوگوں نے عمل کیا ہے، اتفاق کس چیز پہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ایسے صحابی تھے جسے نماز پڑھی نہیں سرے سے، سب نے نماز پڑھی ہے نا. اچھا اس نص کو دیکھیں ذرا، اس پہ دونوں مفہوم موجود ہیں کہ نہیں، تم میں سے کوئی شخص نماز عصر کی نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں، پہلا مفہوم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو صرف بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا، یہ ظاہر حدیث کا، اور اگر دوسرے نصوص کو سامنے رکھتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملا بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ الصلاۃ فی وقتها، سب سے بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے الصلاۃ فی وقتها، نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا، اپنے وقت میں پڑھنا. تو دونوں صحابہ کا عمل جو ہے صحیح ہے کہ نہیں، حدیث جو ہے اس حدیث میں اس نص میں دونوں کی بات موجود ہے کہ نہیں، دونوں کا مفہوم موجود ہے. اختلاف یہ اختلاف قریب ہے، اختلاف بعید کب ہوتا، اگر دونوں آپس میں اختلاف اس انداز سے کرتے کہ نص کے اندر وہ مفہوم ہوتا ہی نہیں، یعنی ادھوری حدیث اگر پڑھ لیں آپ لا يصلي أحد منكم العصر. بس تم سے کوئی شخص عصر کی نماز پڑھے نہیں. اگر صحابہ سے کسی نے ایسا عمل کیا اسے نماز پڑھی نہیں تب تو ہم کہہ سکتے ہیں یار تو بڑا اختلاف تھا, صحابہ کرام تو بڑے متفرق تھے, مختلفین تھے. دیکھیں فلاں صاحب تو نماز پڑھی نہیں, سیرے سے نہیں پڑھی. نہیں پڑھی سب نے. دوسری طرف دیکھیں الا فی بنی قریظہ, اگر کوئی شخص یہ سوچے ارے نماز فرض عصر کی جو ہے وہ تو تھی لیکن جب سے حدیث آئی اگر پڑھنی عصر کی نماز تو بنی قریظہ میں جا کے پڑھے ورنہ نہ پڑھے, عصر کی نماز ہے ہی نہیں. الا فی بنی قریظہ آدھی حدیث پہ عمل کرنا, ایسا بھی ہمیں کوئی نہیں ملا نہ صحابہ میں سے نہ سلف میں سے, کیونکہ یہ مفہوم ہے نہیں حدیث کے اندر. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے بنی قریظہ میں جا کے پڑھو یا راستے میں پڑھو, پڑھو ضرور لیکن جلدی سے کرو, جہاد کی تیاری بنی قریظہ میں جلدی کرو. اور یہ مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور یہی ان کا جو آپس میں اختلاف تھا اس کی یہ نوعیت تھی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کیونکہ مخالفین جو ہیں وہ جب اختلاف کی بات کرتے ہیں بعض روایات لے کے آتے ہیں, مثلا کہتے ہیں یہ روایت ہے یہ حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ, میری امت میں اختلاف رحمت ہے. یا دوسری حدیث وہ بیان کرتے ہیں اصحابک النجوم بہم اقتدیتم اہتدیتم. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو پہلی حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ حدیث نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف ہے واہی ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس کی کوئی سند ہی نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع, بے سند کی بات بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور جو دوسری ہے اصحابک النجوم والی فرماتے ہیں موضوع, یہ موضوع حدیث ہے, من گھڑت حدیث ہے. وہ پھر ان عقلاء سے ذرا یہ سوال تو کریں اگر امت میں اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق زحمت ہوا نا. یہ ابھی جو جتنی آیات اور حدیث پڑھی ہیں جس میں اجتماع کا حکم دیا جا رہا ہے اور تفرقے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے بے فائدہ ہیں. جب امت میں اختلاف رحمت کا باعث ہے رحمت ہے تو پھر اجتماع تو زحمت ہوا نا. تو حدیث بھی موضوع ہے ضعیف ہے اور شریعت کے اصول بھی اسے قبول نہیں کرتے. علامہ البانی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اختلاف کے تعلق سے, فرماتے ہیں اختلاف الصحابہ, ہاں اختلاف صحابہ ہوا ہے آپس میں لیکن اس کا سبب اور اثر میں فرق ہے. صحابہ کرام کے اختلاف ضرورت کی بنیاد پہ تھا, ایک طبعی اختلاف تھا سمجھ کے بنیاد پر کس روایت کو نس کو کیسے سمجھا ہے. انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ ہم نے اختلاف کرنا ہے, اختلاف ہو گیا. اور فرماتے دوسرے بھی ایسے امور تھے جو کہ زمانے میں تھے جو بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہوئے. اور اختلاف کا اثر دیکھیں, علامہ البانی فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگرچہ ان کا فروعی مسائل میں اختلاف ہو, اصولی میں نہیں, یاد رکھیں فروعی مسائل میں اختلاف ہوا, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے, ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بھی تھے بیٹھتے بھی تھے, اور دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تقوا ہونا. اصل بنیاد ان کے پاس تھی, تقوا تھا. وہ اختلاف بھی اللہ تعالی ہی کے لیے کرتے تھے, مجتہد تھے, سمجھنے والے تھے, ایک نے یوں سمجھا دوسرے نے یوں سمجھا لیکن عمل سب نے کیا اور مل کے کیا. ہمارا اختلاف دیکھیں جو آج کل کے دور میں ہے, کلمہ توحید کے معنی میں ہم مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ ہے لا حاکم الا اللہ, کوئی کہتا ہے لا خالق لا رازق الا اللہ, کوئی کہتا ہے لا معبود الا اللہ, کوئی کہتا ہے لا معبود بحق الا اللہ. کلمہ اختلاف تو ہوا نا. بعض کہتے ہیں ایک ہی تو معنی, ایک معنی نہیں ہے, کہاں پہ ایک معنی ہے؟ ایک معنی ہوتا تو اتفاق ہوتا, اختلاف نہ ہوتا. توحید کے قسموں میں ہمارا اختلاف ہے. شرک کے معنی میں اختلاف ہے، شرک کے اقسام میں اختلاف ہے. قرآن مجید کی صداقت میں دیکھے، رافضی کہتے کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں اسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے یہ ہم نہیں مانتے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل مصحف یہ مصحف فاطمہ ہے اور وہ امام مہدی کے پاس ہے غار کے اندر، اور اس قرآن سے اصول کافی میں اس قرآن سے جو تمہارے پاس موجود ہے تین گنا زیادہ ہے، اور اس کے اندر ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے، ایک حرف بھی. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا، یاد رکھے رافضی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہ ہمارے کھاتے میں ہے. مسلمان سمجھے کہا جاتے ہیں نا سب، آپ جب باہر ملک جاتے ہیں امریکہ یورپ میں جہاں پر بھی جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، رافضی ہے، کون ہے. تو ہمارے کھاتے میں سارے ہے، یاد رکھیں. اور آج امت میں جو یہ ذلت اور رسوائی عام ہے، یہی وجہ ہے کہ شرک و بدعات و خرافات عام ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت رسالت پر اختلاف، قادیانی اختلاف کے پھر اب لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں. دیکھ یہی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی تو اختلاف کیا تھا، ہم بھی تو اختلاف کرتے، کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق، کیسے فرق نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے اختلاف کہ نوعیت بھی اور تھی اور اثر بھی کچھ اور تھا. ہمارا اختلاف آج دیکھیں کس نوعیت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور پھر اس کا اثر دیکھیں. امہاتم امینین کی عفت پر نعوذ باللہ بھی اختلاف ہے. رافضی آج تک بھی نعوذ باللہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سر عائشہ صدیقہ زانی ہے نعوذ باللہ. یہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہے، اور امت میں اختلاف ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی امامت میں، ان کی صحبت میں اختلاف ہے. بلکہ وہ مومن ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ کافر ہے، عجب بات دیکھیں آپ. صحابہ کرام کے بعد کون ہے اس امت میں؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر کسی نے اگر کوئی مبارک قدم رکھا ہے، کوئی بہترین لوگ آئے تو صحابہ کرام ہیں. ہر نبی کے صحابی اپنی امت کے سب سے افضل تھے. اور علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہودیوں سے پوچھا گیا کہ انبیاء کے بعد تم میں سے کون سے لوگ سب سے اچھے تمہاری امت میں ہوئے؟ یہودیوں نے کہا ہمارے انبیاء کے صحابہ. نصارہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کون سے لوگ تمہاری امت میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. رافضیوں سے پوچھا گیا تمہاری امت میں تمہارے نبی علیہ السلام کا کون ہے بدترین لوگ؟ انہوں نے کہا صحابہ ہے. دیکھیں عجب بات دیکھیں، جس چیز کا اقرار یہود و نصارہ نے کیا، اس چیز کا انکار ان لوگوں نے کیا. پھر یہ کہا جاتا نہیں متفق ہو جائیں بات کے معاملے، دشمن کافر دروازے پہ ہے، ان سے صلح کر لیں. ارے گالی دیتے اپنے گھر میں دیتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کروں گالی دیتے اپنے گھر میں دیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی دے گا، ایسی قوم پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ غضب کے لائق ہے یہ قوم، اور یہی وجہ کہ آج ہم ذلیل ہیں. تقدیر کے معاملے میں اختلاف ہے، معتزلہ نے اختلاف کیا، قدریوں نے اختلاف کیا. عقل منطق علم کلام کے تعلق سے ہمارا اختلاف ہے کہ مقدم کیا ہے، عقل ہے یا نقل ہے. ذوق وجر کشف دین ہے کہ نہیں ہے، اس پر اختلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کا نکلنا میں اختلاف ہے. جماعت المسلمین ایک نئی جماعت نکلی ہے، کہتے نہیں نہ تو دجال نکلے گا اور نہ علیہ السلام نازل ہوگا. عجب بات ہے، یہ اختلاف ہے. تکفیر کے معاملے میں اختلاف ہے. حکمران فرما برداری جو اصل ہے اصول عقیدہ کے اصول میں سے، اس میں اختلاف ہے. ولا اور برا دشمنی کے معاملے میں اختلاف ہے. وعد اور وعید کے آیات مخصوص کے معاملے میں اختلاف ہے. بدعت کے مفہوم میں اختلاف ہے. کرامات اولیاء اور ولایت کے مفہوم میں اختلاف ہے. اللہ تعالی کی طرف دین کی دعوت دینے میں اختلاف ہے. جہاد کے مفہوم میں اختلاف ہے. بیعت کے مفہوم میں اختلاف ہے. کتنی اور گنوں میں یہ سارے اختلاف آج امت میں موجود ہے، اور ان میں سے جتنی بھی میں نے ذکر کیا ہے اکثر جو مسائل ہیں وہ سب عقیدہ کے تعلق سے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، ہم سب خیر میں ہیں الحمدللہ. ایک اور گواہی بھی میں آپ کو سنا دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من الف رجل، ذرا غور سے سنیں، میں 1000 سے زیادہ لوگوں سے ملا ہوں، من اہل العلم علماء میں سے، عوام میں سے نہیں. أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات كرات قرن بعد قرن قرن بعد قرن. ایک مرتبہ نہیں ملاقات کی، بار بار ملاقات کی ہے اور مختلف زمان مختلف اوقات میں ملاقات کی ہے. ادرکتم وهم متوافرون، میں نے ان کو پایا بہت وافر تعداد میں تھے. منذ اکثر من 46 سنہ، 40 سال سے زیادہ ان سے ملتا رہا میں، یعنی 40 سال کی پورے عرصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر کرتے رہے اور ان علماء سے ملتے رہے ان مختلف جگہوں پر. یعنی اسلام اس وقت یہاں تک پھیلا ہوا تھا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. یہی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملینئر تھے اور سارے کا سارا جو ان کا مال تھا وہ اس علم کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا. فرماتے فما رأیت احد منهم، تو میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا. یختلف فی هذه الاشیاء، کہ ان چیزوں کا اختلاف ہو. پھر اپنے عقیدے کو بیان کیا اور ان اصول کو بیان کیا. انشاءاللہ میں امام بخاری کے عقیدے کی شرح کروں گا جو ان کا عقیدہ انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں وہ کون سے مسائل جن میں اس بہترین زمانے میں امام بخاری کے زمانے میں لوگ جو تھے وہ ان مسائلوں کے خلاف تھا ہی نہیں، اور سارے کے سارے اصول عقیدے کے اصول ہیں اور ان میں فروع مسائل بھی کا ذکر ہی نہیں ہے. فروع مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے نصوص کی فہم کی وجہ سے، لیکن جو عقیدے کے اصول ہیں ان میں اختلاف کبھی نہ. تو سلف کا اختلاف جو ہے وہ ان مسائل میں تھا جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، عقیدے کے اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنا عقیدہ درست کر لیں. ایک شخص تبلیغ جماعت میں سے ایک بزرگ آیا اور ان کے پاس کوئی پوائنٹ تھے، 11 پوائنٹ تھے تقریباً، وہ سارے فروع مسائل تھے. یہاں پر اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اشراق کے وقت میں لوگ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھتے غلط وقت لکھا ہوا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. وقت نہیں میں تم لوگ نماز پڑھتے ہو یہ غلط ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے اس کے 11 پوائنٹ دیکھے، میں نے کہا کہیں پہ اللہ کرے ایک عقیدے کا پوائنٹ تو مل جائے. واللہ بھائی ایک بھی پوائنٹ نہیں تھا عقیدے کا، ایک بھی. میں نے پوچھا بھی اس میں عقیدے کا نہیں، وہ بات بھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک کیسے ہے؟ اگر ٹھیک ہوتی تو آپ لکھتے میرے بھائی، آپ کے نزدیک جو اہمیت رکھتی ہے باتیں وہی لکھے آپ نے. عجب بات، ایک بھی عقیدے کا پوائنٹ نہیں ہے. کیوں بھائی ہمارے عقیدے تو ٹھیک ہے، عقیدے میں کیا مشکل ہے؟ میں نے کس نے کہا عقیدہ ٹھیک ہے؟ آج مسلمانوں بعض مسلمانوں کے عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود عام نہیں ہے. کہتا میں تو نہیں کہتا ہوں. آپ کہیں نہ کہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امت میں یہ عقیدہ عام ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو 40 سال ہوئے تبلیغ جماعت کے ساتھ، آپ نے ایک مرتبہ ایک وقت میں بھی ایک جگہ پر بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے، آپ سمجھتے کہ حق ہے اور وہ اللہ اور وہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود، باطل عقیدہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر یہ بیان فرمایا، کتنی سی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ واللہ میرے بھائی عجب بات ہے، 40 سال جماعت کے ساتھ رہیں، 30-40 سالوں میں آپ کو ایک مرتبہ ضرورت محسوس نہیں. ضرورت کب محسوس ہوگی؟ مرنے کے بعد. عجب بات ہے. پتہ کیا ہے کس چیز کی اہمیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں میرے بھائی، آپ کے نزدیک جو اہم چیز اہمیت رکھتی ہے نا، وہ آپ کی پریورٹیز میں ہوتی ہے سب سے پہلے، 1, 2, 3, 4 اس طریقے سے. عقیدے کے مسائل کا 12 پوائنٹ بھی نہیں تھا، 13 بھی نہیں تھا. آخر کب کہتے ہیں؟ جیسے ان کا عام ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ آج ہمارے ساتھ آپ بات کریں. میں نے کہا آپ 40 سال میں بات ایک مرتبہ نہیں کی اور آپ کو کرنے بھی نہیں دی، مجھے کرنے دیں گے؟ کہتے ہیں یہ بدگمانی ہے. میں کہ بدگمانی کیسے ہے؟ آپ کو 40 سال ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ میں بات کرنے کے تیار ہوں، مجھے بات کرنے دیں گے؟ بات تو یہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب آپ نے کھول کے پڑھنی ہے. اور میں نے ایک دن اس میں سے قصے سنا جس میں شرک موجود تھا. واللہ کہتے ایک دو قصے سے کیا ہوتا ہے، پوری کتاب خراب ہو جاتی ہے کیا؟ ایک دو قصہ ہے کیوں؟ شرک کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پاک کر دیں، قصے نکال دیں. ٹھیک ہے وہ معصوم نہیں ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. چلو وفات پا چکا ہے، وہ جان اس کا رب جانے. آپ زندہ ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں. بہرحال تو اختلاف ان مسائل میں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا، اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام سلف کا راستہ موجود ہے. آج ہمیں چاہیے کہ جس پر اتفاق صحابہ کرام کا تھا، ہمارا اتفاق اس چیز پہ تو ہو جائے نا، ہمارا عقیدہ تو درست ہو جائے. باقی جو بعد کے مسائل ہیں بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، انہوں قرآن سنت کی روشنی میں ان کو تولا جا سکتا ہے، لیکن اصل بنیاد عقیدہ ہے. بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہے، بس جو کچھ قرآن سنت اس پہ عمل کرنا ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ بات غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن سنت پہ عمل کیسے کریں گے آپ؟ ہمیں کوئی، ہم سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا. سمجھنے کا آپ کے پاس کیا منہج ہے؟ اب سمجھیں گے کیسے؟ وہ یاد رکھیے یہ عام بات نہیں ہے. خوارج نکلے، معتزلی، رافضی، اشعری، ماتوریدی، قادیانی، جتنے بھی گروہ نکلتے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے، ان میں ایک بگاڑ ہے جو کامن ہے سب میں، جو سب میں یکساں ہے، وہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھا نہیں ہے. انہیں دھوکہ دیا گیا ہے. ارے اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں بھی تھا تو پھر ہم کیسے متحد ہو سکتے؟ جب صحابہ کرام کا اختلاف تھا تو پھر کس صحابہ کے آپ سنو گے؟ میرے بھائی عقیدے کے مسائل میں نہیں تھا اختلاف صحابہ کرام کا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو اختلاف ہوا تھا ان کے زمانے میں اس کی نوعیت اور تھی، اور وہ اس اختلاف کی وجہ تھی، وجوہات تھیں، اور اس اختلاف کے باوجود دیکھ میدان جنگ میں ایک دوسرے کو سینے سے لگا رہے. سید علی بن ابی طالب، سید طلحہ رضی اللہ عنہما، جنگ جمل سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سینے سے لگایا بیٹھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنی، سید طلحہ سید زبیر نے اللہ قسم میدان جنگ چھوڑ دیا، ایک حدیث بس. سر علی فرماتے کہ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اے عمار تجھے فرقہ باغی قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا؟ سر طلحہ اور سیدنا زبیر فرماتے ہیں، ان سے الگ الگ ملاقات ہوئی، یہ حدیث تو میں نے سنی تھی لیکن سبحان میرے ذہن سے نکل گئی تھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے، اور اتفاق ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. پتا ہے آپ کو جنگ جمل کیسے ہوئی؟ صحابہ کرام نے نہیں چاہا. جب رات کو اتفاق ہو کہ جنگ نہیں ہوگی اور واپس صبح صبح سب چلے جائیں گے، تو سیدنا عثمان کے جو قاتل تھے ان کی بدترین رات تھی زندگی کی، کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ان کے آپس میں تو پھر ہماری بقا ناممکن ہے، یہ سب مل کے ہمارا خاتمہ کریں گے. تو انہوں نے رات کو چھپ کر گئے. سیدنا طلحہ و زبیر کے جو گروہ تھا ان کی بعض لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور بعض دوسری طرف سیدنا علی کے گروہ کی طرف وہاں سے قتل کرنا شروع کیا، اور وہاں سے آواز نکلی کہ انہوں نے ہم سے سیدنا علی نے غداری کی، وہاں سے سیدنا طلحہ نے غداری کی. بس یہ پتہ چلا کہ آپس میں جنگ شروع ہو گئی. دیکھیں تو اسی طرح ان اختلاف میں جہاں پہ صحابہ کرام پر ایک دوسرے خلاف تلوار اٹھی، جانتے کتنے صحابی شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ جب اسلم وفات پا چکے، کتنے صحابی تھے؟ ایک لاکھ سے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ، سیدنا عمر خطاب کا زمانہ، کتنے صحابی بچے ہوں گے؟ معروف ہزاروں کی تعداد تو ہوگی نا. جنگ جم اور جنگ صفین کے موقع پر جو جن صحابہ نے ان جنگوں میں شمولیت کی ہے، اور اس اختلاف میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، اگر جو سب حق میں تھے، مجتہد تھے، وہ سب حق میں تھے. جنگ تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں سے کتنی تھی میرے بھائی؟ عجب ہے، تیس. بس تیس صحابی تھے، ہزاروں میں سے تیس، باقی ان سب نے اعتزال کر لیا. آج کہا جاتا ہے ہمیں کہ یوں دکھایا جائے صحابہ کرام سب مختلف تھے، اس جیسے نعوذ باللہ جانے دشمن تھے ایک دوسرے کے، مختلف تھے. کیا مختلف تھے؟ اور جن تیس نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ علم کی بنیاد پہ کی ہے، ان کے پاس حق تھا، چھوڑ نہیں سکتے تھے. اور جنہوں نے اعتزال کے چھوڑ دیا وہ بھی حق پہ تھے. تو اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام کا اختلاف تھا، ان کا اختلاف اصول میں نہ تھا، فروع میں تھا، اور اس فروع میں جو اختلاف تھا اس وجہ سے وہ آپس میں دور نہ ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے. نصوص کافی، میرے پاس وقت نہیں کہ آپ کو میں چند مثالیں بیان کرتا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں جو بھی اختلاف تھا فروعی مسائل میں، اس اختلاف کی وجہ سے ان آپس میں نہ تفرقہ ہوا، نہ دوست دشمنی کی بنیاد بنی، اور نہ ہی وہ آپس میں دور ہوئے، اور نہ ہی دیکھنے والوں کو معلوم ہوا کہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہے کہ نہیں. اور امام شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حالت آج کے دور یہاں تک پہنچی ہے کہ دین کے اصول میں جو افتراق ہے اور فروع میں، وہ علم اور فقہ بن گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، اصحابی کا نجوم، یہ علماء ہیں. عجب بات دیکھیں، دین کے اصول میں اختلاف ہے، ارے کوئی حرج نہیں، یہ وسعت ہے دین میں. یہ کیسے وسیع دین ہے بھائی، جو کلمہ توحید متفق نہیں ہو سکتے، کون سی وسعت ہے یہ؟ وصار الاجتماع فی الدین لا يقول للزندیق مجنون. اور جو لوگ بلاتے ہیں نا کہ متحد ہو جاؤ، اصول عقیدے پر متحد ہو جائے، کیا ہو گیا ہے امت کو؟ کہتے یہ تو زندیق ہے، یعنی بے دین ہے یا پاگل ہے. عجب بات ہے، جو نصوص شریعت پر عمل کرتے وہ تو یا زندیق ہے یا پاگل ہے، اور جو ان کے خلاف عمل کرتے وہ بڑے علماء بن چکے امت کے. انہوں نے مثال دی ہے، یہ بات خیالی نہیں ہے. امام شیخ صاحب کے زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ میں بھی، اس زمانے میں یہ بات معروف اور مشہور تھی، اس کے بعد میں بھی، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں آپ. یعنی شیخ خلیل احمد سہمپوری صاحب، ان کی مشہور کتاب عقیدہ کی، المنند المفند عقائد علماء دیوبند میں، وہ فرماتے کہ ہم فروع میں تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اصول میں ہم اتباع کرتے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی کی، اور طریقتاً ہم صوفی ہیں. تو یہ افتراق فی دین ہے کہ نہیں؟ یعنی دین کو حصہ بنا دیا کہ نہیں؟ ایک حصہ ہم نے لینا ہے فلان امام سے، دوسرا حصہ لینا ہے فلان سے، تیسرا حصہ لینا ہے فلان سے. وہ کہا جاتا یہی بڑے علماء ہیں، ان جیسا کون ہے امت میں؟ ارے تھوڑا سا اس بات کو عقل پہ تو تولے، اللہ تمہیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. آپ جانتے کہ آپ کی اس بات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کا امام اعظم ہے کتنی گستاخی ہے ان کی شان میں؟ آپ یوں اپنے حالت سے، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کے عقیدے سے بچنا ٹھیک عقیدہ نہیں تھا ان کا. عقیدہ لینا ہے تو اشعری ماتوریدی بن جاؤ، اور اپنے اخلاق اور سلوک اگر بہتر کرنے تو صوفی بن جاؤ. تو حنفی پھر کیا ہے؟ نہیں، فروع میں حنفی رہو، امام صاحب کے فروع بڑے اچھے تھے. یہ عجب بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں عجب العجاب، حیران کن باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور ایسے لوگ ایسے حیران کن باتیں کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانکم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.